بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ورمبات كرهن الله تعالى أسماء وصفات كي تعلق سي وبيش للدرس مي همنا الله تعالى كي صفة كلام كي تعلق سي چند اهم باتن كي تي وليك واجب بي دياتا بھائيون كو كي اهل سنة جماعت كا الله تعالى كي صفة كلام كي تعلق سي كي عقيدة هي دليل كي ساتھ بيان کريں کر کے آئے ہیں ساتھی. چلیں دیکھتے ہیں درس کے بعد انشاءاللہ. آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کلام سے ہی ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شرح میں فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے اب ان آیات کا ذکر کیا ہے جن میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام کا ثبوت موجود ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اس میں بہت زیادہ نزاع اور اختلاف ہوا ہے اہل سنت و جماعت کا اور معتزلہ کا، اور بہت ہی شر کثیر ہوا اہل سنت پر، اور بہت اذیت پہنچائی گئی مختلف علماء کو، اور ان علماء میں سے جن میں شدید اذیت پہنچائی گئی امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. بعض علماء نے امام احمد بن رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ فرمایا ہے اس فتنے کے بعد کہ بشک اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت کی ہے یا نصرت کی ہے سید بکر صدیق سے ردت کے دن، اور امام احمد بن رحمہ اللہ سے آزمائش کے دن یا محنت کے دن. ردت سے مراد جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے جو ارکان اسلام کا ایک رکن ہے، اور مرتد ہونا شروع ہوئے بعض لوگ، تو اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی سختی سے کام لیتے ہوئے تمام لوگوں سے زکوٰۃ لی جو یعنی صاحب نصاب تھے، اور یہ فرمایا کہ اگر کسی نے ایک رسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے تو میں وہ بھی نہیں چھوڑوں گا، اور نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر لمبا قصہ ہے، لیکن سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس اقدام کے بعد کافی لوگ واپس آئے اور توبہ کی، اور دین اسلام محفوظ ہو گیا، اور دین اسلام کی نصرت ہوئی. اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت کی ہے ابو بکر صدیق کے ذریعے سے یوم الرد ردت کے دن. ردت سے مراد بعض لوگوں کو مرتد ہونا. اور دوسرا جملہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کے ذریعے سے محنت کے دن، آزمائش کے دن، اور آزمائش یہی تھی. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ جو آزمائش ہے وہ یہ تھی کہ مأمون جو خلیفہ تھا عفو اللہ عنہ و عنہ، لوگوں کو مجبور کرتا رہا کہ لوگ یہ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے، اعوذ باللہ، یہاں تک کہ لوگوں کے آزمائش میں ڈال کر قتل غارت بھی شروع کر دی جو نہیں مانتے تھے، اور اکثر علماء کی یہ رائے تھی کیونکہ مجبور کیا جا رہا ہے اور قتل بھی کیا جا رہا ہے تو مجبوری کی حالت میں ایسے معاملات میں امر وسعت ہوتی ہے، اور پھر ان دونوں میں سے ایک پہ عمل کرنا شروع کرتے تھے، یا تو یہ کہتے تھے کہ یہ اکراہ کی حالت ہے، ہم سب مجبور ہیں، مجبوری کی حالت ہے، اور مجبور شخص اگر کفر کے الفاظ بھی کہہ دے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو ایسی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی معافی ہے. یا دوسرا طریقہ جو اپناتے تھے اس آزمائش میں کہ وہ تعویل سے کام لیتے تھے اور لفظ کو اپنے ظاہر کے علاوہ استعمال کرتے تھے. مثال کے طور پر یہ کہتے تھے کہ یوں گنتے تھے انگلیوں پر، قرآن، تورات، انجیل اور زبور، یہ ساری مخلوق ہیں، اور اشارہ ان کی نیت انگلی کی طرف ہوتے تھے، انگلی تو مخلوق ہے نا، تو اس تعویل سے کام لے کے اپنی جان چھڑا لیتے تھے. یعنی اس زمانے میں علماء کے دو گروہ تھے، ایک وہ گروہ جس نے کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے، اور ان کی دو قسم کے لوگ تھے. پہلے گروہ یہ تھا جس نے کہا مجبور ہے، مجبوری کی حالت میں آپ کفر لفظ بھی کہہ سکتے جبکہ آپ کا دل ایمان میں مطمئن ہے، جسے اللہ نے فرمایا علم رکھو قلب مطمئن بالایمان. اور دوسرے گروہ نے یہ کہا ہے کہ اکراہ کی حالت تو ہم مجبور تو ہیں ویسے، کوئی وہ نہیں، لیکن ہم دوسرا بھی طریقہ ہے کہ ہم قرآن کے بارے میں کہے ہی نہیں، نیت ہماری یہ ہے کہ جو انگلیاں جو ہیں جب ہم گن رہے ہیں کہ صرف قرآن ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں قرآن، تورات، انجیل اور زبور، یہ چاروں جو ہیں، اور اشارہ انگلی کی طرف کرتے، یہ مخلوق ہیں، اس تعویل سے اپنی جان چھڑا لیتے. لیکن جو دوسرا گروہ ہے جو ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، ان میں دو علماء کا نام آتا ہے، امام احمد رحمہ اللہ اور امام محمد بن نوح رحمہم اللہ. انہوں نے انکار کیا اور یہ کہا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے جو نازل ہوا ہے اور مخلوق نہیں ہے. اب یہ جملہ پہلے مرتبہ آیا تھا، دیکھیں جملے کس طریقے آگے بتاتا ہوں وجہ کیا اور کس طریقے اہل بدعت کا رد کرتے کرتے ایک عقیدہ کیسے میں اہل سنت جماعت کا. اور آج کے درس میں یہ نوٹ کر لیں آپ دو اہم چیزیں، نمبر ایک قرآن مجید کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا کیا عقیدہ ہے، ہر ایک جملہ کو اس کی پوری دلیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان ہوگا، نمبر دو آخر قرآن مجید کو مخلوق کہنے میں کیا حرج ہے. اکثر سوال اٹھتا ہے اگر کہہ دو قرآن مجید مخلوق ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، کتنا بڑا فرق پڑتا ہے، آج کے درس میں انشاءاللہ سمجھائیں گے، انشاءاللہ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. شاہ مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں اماموں نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام محمد بن نوح رحمہ اللہ نے، انہوں نے یہ دیکھا کہ اس صورت میں مجبوری اور اکراہ کا مقام جو ہے نا وہ نہیں ہے، اور وہ حق کے خلاف بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مقام مقام جہاد ہے، اور جو مجبوری ہے اس کی معافی تب ہوتی ہے اگر شخصی مسئلہ ہو، ذاتی مسئلہ ہو، یعنی اگر شخص کے اپنے تعلق سے کوئی مسئلہ ہو، اس کے اپنی صرف جان کو خطرہ ہو اور اس کا تعلق کسی اور چیز سے نہ ہو، تب تو انسان اپنی جان بچانے کے لیے مجبوری کی حالت میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن جب مسئلہ ہو دین اور اللہ تعالی شریعت کی حفاظت کا، تو واجب یہ ہے کہ انسان بے شک اپنی جان قربان کر لے لیکن شریعت کا تحفظ اور پاسداری باقی رہے. اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر امام احمد رحمہ اللہ نے اس وقت یہ کہہ دیتے کہ قرآن مخلوق ہے، اگرچہ تعویل سے یا اکراہ جیسے کہ بعض علماء نے کہا ہے انگلی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتے یا مجبوری کی حالت میں کہہ دیتے، تو اس وقت سارے لوگ یہ کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے، اور پورا جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں یہ تبدیلی آ جاتی صرف اس جان کو بچانے کے لیے مجبوری کی حالت میں، اور یہ بدعی قول جو ہے پھیل جاتا اور ہر مسلمان کی زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے نعوذ باللہ. لیکن انہوں نے یہ تہیہ کر لیا اور اس بات پہ ڈٹ گئے کہ حق بات کرنی ہے اگرچہ جان بھی چلی جائے, اور انہی کے لیے عاقبت ہوئی الحمدللہ, اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا. اہم بات یہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں, اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام صفت کلام ہی سے ہے عمومی طور پر. لیکن جب یہ آزمائش واقع ہوئی اور رسول جماعت اور معتزلے کے بیچ میں یہ فتنہ شروع ہوا اور اختلاف شروع ہوا, تو پھر لوگوں نے یعنی علماء نے خصوصی طور پر قرآن مجید کے تعلق سے الگ سے بات کرنا شروع کی. صفت الکلام اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے ہے, لیکن الگ سے ہم کیوں بات کرتے ہیں؟ پچھلے درس میں کلام کی بات کر لی ہم نے, صفت الکلام کافی ہے. نہیں, کافی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کے تعلق سے اہل بدعت نے ایک اور بدعت چھوڑ دی. ایک تو اللہ تعالیٰ کے کلام صفت کلام کا انکار کرنا ہے, پھر قرآن مجید کو بھی مخلوق کہہ دینا ہے, تو ایک اور مسئلہ تھا جس کا تعلق صفت الکلام سے تو ہے لیکن مسئلہ کو چھوڑنے آیا ہے. اس پہ آزمائے بھی شدید گیا ہے اور فتنہ بہت شدید تھا. تو اس فتنے سے بچنے کے لیے, کیونکہ شر ہمیشہ رہتا ہے, لوگ بڑھ جاتے ہیں, لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں, لیکن فکر اور سوچ باقی رہتی ہے. اس لیے اس سوچ کے سد اس باطل فکر کے سدباب کرنے کے لیے اور اس سوچ کے خاتمے کے لیے اہل سنت جماعت نے ہر دور میں ہر زمانے میں, کیوں بعض لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ عقیدے کی باتیں کرتے رہتے ہیں, معتزلہ کا نام بار بار لیتے ہیں, کہاں ہے معتزلہ آج, دکھائے مجھے. بولے معتزلہ اگر آپ چاہتے ہیں, ایک گروہ یا فلان شخص کا نام جو اس کا بانی تھا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, فکر تو باقی موجود ہے نا. آج یہ لوگ موجود نہیں جو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے, کسی نے کہا ہے موجود ہے؟ موجود ہیں آج بھی, وہ بھی موجود ہیں جو ان سے متاثر ہو کے کہا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مجازی کلام ہے, حقیقی کلام نہیں ہے, یا یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے ابتداء نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ علیہ السلام کا کلام ہے یا جبریل علیہ السلام کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام تو ہے نہیں. اس کی سب بات آئے گی ان شاء اللہ, بتا رہا ہوں آپ کو پوری تفصیل آئے گی ان شاء اللہ, لیکن یہ باتیں ہوئی ہیں. اس لیے علماء نے کیا کیا ہے, اب اس فتنے کا الگ سے سدباب کرنے کے لیے اس کی تفصیل الگ سے بیان کی ہے, ورنہ کافی تھا اگر یہ فتنے نہ ہوتے اور یہ اہل بدعت نہ ہوتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفت کلام کا انکار کیا ہے, تو یہ کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے, بات ہی ختم. لیکن جب انہوں نے انکار کیا, فتنہ وجود میں آیا, لوگوں میں یہ اس فتنے نے آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا لوگوں میں, اور بات تذبذب کا شکار ہو گئے. ابھی یہ بات کیسے ہو رہی ہے؟ عقلی بات ہو رہی ہے, عقلی دلائل موجود ہیں, ہم کیا کریں, کس کی مانیں کس کی نہ مانیں, جبکہ بات ایسی ہے ہی نہیں. اسے صاحب دیکھیں, جب صحابہ کا زمانہ تھا, جب یہ آیتیں نازل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیونکہ عقل نہیں تھی یا سمجھ نہیں تھی یا نعوذ باللہ, کیا وجہ کیا تھی, ان میں سے کسی نے ایک نے بھی سوال نہیں کیا بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو کیا حقیقی ہے مجازی ہے, کلام کیسے ہوگا, مخلوق بھی کلام کرتی ہے, اس میں مشابہت لازم آتی ہے, مثلیت لازم آتی ہے, وہ یہ لازم آتا ہے وہ لازم آتا ہے, نہ کیا نعوذ باللہ, ان کی عقلیں نہیں تھی. یہ بڑے سمجھدار عقل مند آگے بعد میں آنے والے, جنہوں نے 10 اعتراض کھڑے کر کے 50 مسائل کھڑے کر دیے, کیونکہ یار عقل تو نہیں مانتے, تمہاری عقل کیسی عقل ہے جس کو یہ نہیں سمجھ کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اور وہ یہ کہتے نہیں ہمارے عقل اس سے بھی بڑھ کر ہے, ہمارے عقل کی شان اس سے بھی بڑھ کر, نعوذ باللہ. یہی مطلب ہے نا, اور کیا ہے؟ اس لیے پریشان نہ ہو. بات ساتھ کہتے ہیں یار چھوٹے سے مسئلہ ہوتا ہے, آپ لمبی بات کر لیتے ہیں, اس لیے لمبی بات کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. علماء نے کیوں ابھی اتنی شیخ حسین بن تیمیہ تقریباً 8-10 دلائل بیان کی ہیں, پچھلے درس میں تقریباً 7-8 تھی, 10 سے زیادہ تھی, اور آج کے سے شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گی. ایک آیت کافی نہیں تھی کیا؟ لیکن ایک آیت میں الگ پیغام ہے, دوسری میں الگ پیغام ہے, تیسری میں. اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں تنوع کیوں بیان کیا ہے؟ دیکھ وجہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے؟ آخر یہ آیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے تعلق سے, کہیں پہ سرگوشی ہے, کہیں پہ اعلان ہے, کہیں پہ محمل مطلق ہے, کلم اللہ موسیٰ تکلیما, یہ چیزیں کیوں تنوع کس وجہ سے ہے؟ کہیں پہ ضمیر ہے وہ کلمہ ربہ، ضمیر کیوں استعمال کیا؟ اگر انسان سوچے تھوڑا سی بھی اگر عقل ہو سمجھ ہو لوگوں کو، کیونکہ عربی کے بڑے ماہر ہیں یہ لوگ سبحان اللہ، وہ حجت قائم ہو قیامت کے دن، کیونکہ آپ جتنے علم زیادہ یعنی قوت رکھتے ہیں اگر اس میں آپ نے حق ادا نہیں کیا تو وہی آپ کے لیے پھر وہ والے جان بن جائے قیامت کے دن. بھی تمہیں سمجھ بھی تھی، یہ نہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی تھی، گرامر کا بھی آپ ماہر تھے، عربی آپ بہترین طریقے سے جانتے تھے، عقل بھی تمہاری بڑی شارپ تھی، پھر مانا کیوں نہیں تم نے؟ یعنی کیا جواب ہوگا؟ نہ جواب ہے نا یہ بات ہے، یعنی خواہش نفس کے بغیر کیا جواب ہے؟ اگر خواہش نفس کے بارے میں کہتے تو پھر مرتے، کوئی کہہ سکتا میرے خواہش نفس تھی؟ جبکہ سلف صالحین جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی راستے کی اتباع کریں، سبیل المؤمنین کا لڑنے میں حکم دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ کیونکہ دل بھی صاف اور پاک تھے اور دماغ عقل بھی صاف اور پاک تھی، جو سوال کرنے تھے کرتے تھے، جو نہیں کرنے تھے وہ کرتے نہیں تھے. اور اللہ اگر آپ دیکھ لیں جو سوال انہوں نے کیے ہیں اور محفوظ ہیں حدیث کی کتابوں میں، کتنی خیر ہو اس میں، ایمان میں، تقوی میں، عقیدے کی مضبوطی میں، عمل کی مضبوطی میں، قول و فعل میں، اخلاقیات میں، دیکھ لیں آپ. صرف اربعین نووی بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جس میں چند سوالوں کے تعلق سے صحابہ نے سوال کیے ہیں، یہ بھی اور یہ بھی سوال کر رہے ہیں آج، لیکن کہاں تک چلے گئے ہیں لوگ اور کیا سوال کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. دیکھ فرق، دیکھ زمین آسمان کا، جب دل پاک ہوتا ہے تو پھر عقل بھی پاک ہوتی ہے، پھر زبان بھی پاک ہوتی ہے. جب دل میں خلل ہوتا ہے پھر عقل بھی خراب ہوتی ہے، پھر زبان بھی خراب ہوتی ہے، پھر سوال بھی ایسے ہی ہوتے ہیں پھر، نعوذ باللہ. پھر ایسا فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے اب ان آیات کو بیان کیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے صفت و کلام کے تعلق سے، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، متعدد آیات میں. پہلی آیت سورۃ التوبہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ الى آخر الآیہ. احد یہ اسم ہے اور ان اداد شرط ہے. اب شیخ صاحب پہلے تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک اصل جو شاہد ہے، فَأَجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَ، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، يسمع كلام الله، يسمع سنتا ہے کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلام. اور بات قرآن مجید کے تعلق سے ہو رہی ہے، تو اس میں واضح دلیل ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، یہ واجب ہے. لیکن چند اہم باتیں اس سے پہلے، اب ہم بھی پتہ کہ ان شرطیہ ہے اور ان شرطیہ کے بعد ہمیشہ فعل آتا ہے، اگر اسم آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں پھر بعض جو گرامر کے علماء ہیں ان میں اختلاف بیان کیا ہے، لیکن جو آسان بات اس میں یہ ہے، میں زیادہ ڈیٹیل نہیں جاتا تاکہ آسان ہو سمجھنا، کہ احد جو ہے یہ فعل مقدم ہے، اور جو فعل استجارہ ہے، استجارہ جو فعل ہے یہ مؤخر ہے، اور فعل فعل سے پہلے بیان ہو سکتا ہے تخصیص کے لیے. اور پھر شیخ صاحب نے کہا کہ تین اقوال بیان کیے ہیں، یہ تینوں قول جو ہیں ان میں سے جو آسان ہے، کیونکہ لغت اور نحو کے تعلق سے جو معاملہ ہوتا ہے تو آسان جو معاملہ ہے وہ لیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں علماء کی لمبی بحث ہے. کسی نے کہا کہ جب حرف شرط ہوتا ہے ان شرطی کے بعد فعل نہیں، اسم نہیں آ سکتا تو فعل ہونا چاہیے. پھر کسی نے کہا نہیں، یہ جو ہے اس میں فعل مقدر ہے، استجارہ کا احد تو مقدر فعل کرنا پڑے گا، ہمیشہ جو ہے تقدیر کرنے پہلے پڑے گی. اور کسی نے کہا نہیں ہے تو منع نہیں ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ پر ایسے موجود ہے اور کئی آیات کو بطور دلیل بیان کیا ہے، جیسے کہ اذا السماء انشقت، اب اذا شرطی ہے اس کے بعد السماء ہے. انہوں نے کہا پھر نہیں، اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اذا انشقت السماء تو فعل مقدر کرنا پڑے گا آپ کو. تو شیخ فرماتے ہیں جو آسان قول ہے وہ یہی ہے کہ فعل مقدم میں بات ختم ہو گئی، اذا انشقت السماء یہ ہونا چاہیے نا، تو اذا السماء انشقت تو فعل پہلے بیان کر دیا ہے اور جو فعل وہ بعد میں بیان کر دیا گیا ہے. بہرحال تو یہ گرامر کے تعلق سے چند باتیں تھیں. استجارہ کے سے مراد طلب الجوار، یعنی الاسم والحمایہ، پناہ، حتی اسمع، یہاں تک کہ وہ سن لے، کلام اللہ تعالیٰ کے کلام، اور اس سے مراد قرآن مجید، وہ ہے بالاتفاق جیسا فرماتے ہیں کلام اللہ، یہاں سے مراد نہ تورات ہے نہ انجیل ہے نہ کچھ اور ہے بلکہ قرآن مجید ہی ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے. اور فجر حتی اسمع کلام اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام کا سننا جو ہے قرآن مجید جو ہے اس میں بڑی تاثیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، کہ بے شک قرآن مجید میں نصیحت ہے لوگوں کے لیے جس کا دل ہو اور جس نے سنا ہے وہ شہید ہو، گواہی بھی دیتا ہو، بشرطے کہ آپ نے سننا ہے اور دل کھول کے سننا ہے. اور جس نے ایک دفعہ دین سے سن لیا ہے تو قرآن مجید کی نصیحت بہت ہی آسان ہے. پچھلے سفر یہ سورت قاف نمبر 37 پچھلے سفر فرانسی رحمہ اللہ، بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام یعنی قرآن مجید سنا ہے اور وہ ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے صحیح طریقے سے سمجھا ہو اور مکمل طریقے سے. اور کلام اللہ، اللہ تعالیٰ نے کلام کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور اسے یہ دلالت لی جاتی ہے یا اس چیز کی طرف دلالت ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اور وہ اسی اور وہ ایسے ہی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور اہل سنت جماعت کا عقیدہ نوٹ کر لیں ذرا، یہ اس کو انڈر لائن کریں. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ قرآن کے تعلق سے یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ان القرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق منہ بدا و الیہ یعود. یہ جملہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید، کہ بے شک قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے جو نازل کیا گیا ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتدا ہوئی ہے اس کی اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. اب ان باتوں کی دلیل دیکھیں آپ، اور پھر واجب نوٹ کر لیں آج کا یہ دلیل، آپ نے اس جتنے جملے موجود ہیں آپ نے ان سب کی دلیل یاد کرنی ہے. کلام اللہ، اس کی دلیل یہی آیت سورۃ توبہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاجره حتى يسمع كلام الله. اصل آیت یعنی معنی رہے گی میں پھر بتا دوں، جب وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، جب مشرق میں سے کوئی آپ کی پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دیجیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لے. یعنی جنگ ہے اور ایک مشرق کہتا ہے کہ میں مجھے قتل نہ کرو، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی کلام سننا چاہتا ہوں. قتل کر دیں گے آپ. اصل مقصد کیا ہے جہاد کا؟ کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی سر بلندی ہو. دین کی سر بلندی کب ہوگی؟ جب سامنے شخص کلمہ پڑھ لے گا، مسلمان ہوگا. ایک شخص کہتا ہے میں قرآن سننا چاہتا ہوں تاکہ میں اسلام قبول کر لوں، قتل کر دو گے اسے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اسے پناہ دے دو. فجر ہو کہاں تک؟ کب تک؟ حتی للغایہ، اس وقت جب تک کہ یسمع کلام اللہ، سن لے اللہ کے کلام. اچھا واپس آتے ہیں، تو کلام اللہ کی دلیل کیا ہے؟ ہم عقیدہ بیان کریں، جماعت کا عقیدہ کیا ہے قرآن کے تعلق سے؟ پہلا جملہ ہے کہ القرآن کلام اللہ. اسی بے شک نمبر ڈالیں آپ، ایک ایک جملے کو نمبر ڈالیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. نمبر ایک کلام اللہ. اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ توبہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاجره حتى يسمع كلام الله، جو شاہد ہے آیت میں سے ہم نے وہ لے لیا ہے. اور باقی آیات جو بیان کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، وہ بھی بشک اب یاد کرنے، ان کا تعلق بھی اسی جملے کے تعلق سے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اچھا منزل، نازل کیا گیا، اس کی دلیل کئی دلائل ہیں، ان میں سے ایک یاد کر لیں کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورۃ بقرۃ 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اور اس سے آسان سورۃ قدر آیت نمبر 1 ان انزلناہ فی لیلۃ القدر. سورۃ اسراء نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، اس میں فعل مطلق کے ساتھ یعنی یقینی طور پر نازل کیا گیا ہے تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ بھی نہ رہے، ورنہ ایک ہی آیت کافی تھی نا نازل ہو گئے. اسی طریقے تنوع کیوں ہے دلائل میں؟ عجب بات ہے کہ اس کے باوجود لوگوں نے انکار کیا ہے, سبحان اللہ. ورنہ کافی تھا, نازل ہو گیا, اللہ نے فرما دیا ایک دفعہ کافی تھا. تنوع اس لیے ہے کہ لوگ آئیں گے جو انکار کریں گے, ان پر حجت تمام ہو جائے قیامت کے دن, تاکہ کوئی کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ کہیں پر اس لفظ سے یہ معنی بھی نکلتا تھا یا نہیں نکلتا تھا. جب انتہا کرم فعل مطلق سے تنزیلہ ہو گیا ہے, اب تو کوئی مجاز کی یا کوئی اور کی طرف دماغ کے ذہن جانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں بچتی. اچھا, غیر مخلوق کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یہ نوٹ کر رہے, بہت اہم ہے, سورۃ الاعراف 54 میں, 54 میں, الا له الخلق والامر الى اخر الايه. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خلق ہے اور امر ہے, اور خلق اور امر کو جدا جدا کر لیا, کیونکہ عطف سے مراد مغائرہ ہوتے ہیں, الگ الگ کرنا ہوتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کے امر میں سے ہے, خلق الگ چیز ہے, اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے, اور امر الگ چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے امر کو نازل کیا ہے, اور قرآن مجید امر اس کی دلیل کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الشورى نمبر 52 میں, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, واضح دلیل ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے آپ پر وحی کی ہے, روح من امرنا, اپنے امر سے روح یعنی وحی. ما كنت تدري بالكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. آپ نہیں جانتے تھے کیا کتاب ہے اور کیا ایمان ہے, لیکن ہم نے اسے نور بنایا ہے جسے ہم چاہے ہدایت دے دیں اپنے بندوں میں سے. کیا ہے یہ نور ہے جو ہدایت ہے؟ ہدن للمتقین کیا ہے؟ قرآن مجید ہی ہے نا. قرآن مجید کے تعلق نے کیا فرمایا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا, وحی کیا ہے؟ قرآن مجید ہی ہے نا. اب اسے آپ دیکھیں کہ سارے بات قرآن مجید کے تعلق سے ہے نا. روحاً من امرنا, تو قرآن مجید بھی امر میں سے ہے, اور امر جو ہے وہ خلق سے جدا الگ چیز ہے. تو اس سے واضح ہو کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے, کیونکہ امر ہے, اور امر مخلوق نہیں ہے. کیونکہ اگر مخلوق کہا جائے یا مخلوق ہوتا تو یہ تقسیم درست نہ ہوتی, الخلق والامر الگ الگ. اور یہ سمعی دلیل ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, جو قرآن مجید میں واضح ہے. اب عقلی دلیل اس کی کہ قرآن مجید مخلوق ہے, قرآن مجید مخلوق نہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اور جو کلام ہے نا وہ الگ سے کوئی عین یا کوئی چیز نہیں ہے جو خود قائم ہو جائے اللہ تعالیٰ سے الگ. اگر الگ تعالیٰ سے الگ کوئی چیز ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ مخلوق ہے, لیکن کلام ہمیشہ متکلم کی صفت ہوتی ہے, اور اگر صفت ہے متکلم کی جو کلام کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے, تو اسے واضح ہوا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہے سارے کے ساری مخلوق نہیں ہے. واضح ہوا مطلب کیا ہے؟ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی مخلوق کی بات لے لیں, آپ انسان کوئی بات کرتا ہے, کلام کرتا ہے, السلام رحمۃ اللہ, یہ کلام جو ہے اس کی صفت ہے, بات کرنے والے کی صفت ہے, کوئی الگ سے چیز نہیں ہے جو اپنا سفر قائم ہو جائے. دیکھیں انسان کا ہاتھ ہے الگ ہے, کان الگ ہے, پاؤں الگ ہے, مختلف حصے ہیں. کیا کلام بھی حصہ ہے؟ دیکھیں زبان الگ چیز ہے, لیکن جو الفاظ نکل آواز نکل رہی ہے اس کا اپنا کوئی بنفسی کوئی الگ سے وجود نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ کلام انسان کا حصہ ہے, کہا جاتا ہے نہیں, ہو ممکن نہیں ہے نا. کلام کیا ہے؟ کلام کیا ہے؟ انسان کی صفت ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ جل شانہ کلام فرما, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, الگ سے کوئی چیز نہیں ہے جسے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے, کائنات کو پیدا کیا, کائنات اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے الگ ہے. اس لیے کہتے ہیں باین خلقی, کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے جدا ہے, الگ ہے. تو کیا کلام اللہ تعالیٰ سے بالکل جدا ہے مخلوق کی طرح؟ سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ صفت جو ہے ہمیشہ متکلم کی صفت جو ہے اس کا تعلق ذات سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مخلوق جو ہے وہ الگ سے الگ ہے, اور جو کلام ہے اس کا خلق سے تعلق ہی نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں سارے کے سارے مخلوق نہیں ہیں، بلکہ وہ سب کے سب صفات اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر قرآن مجید مخلوق ہوتا تو پھر جو دلالت ہے قرآن مجید کی، امر کی، نہی کی، خبر استخبار کی، دیکھو قرآن مجید میں چار قسم کے جملے ہیں، پانچواں نہیں ہے، میں آپ کو سمیٹ کے دے دوں، دیکھیں علم کیا ہوتا ہے، یا امر ہے یا نہیں ہے، یا خبر ہے یا استخبار ہے، امر حکم ہے، نہیں منع کیا گیا ہے، خبر آپ کو بھی دی جاتی ہے، اور استخبار سوال، یہ بھی خبر کا ایک خاص حصہ ہے جس میں سوالیہ جملے ہیں. اگر یہ سارے کے سارے صیغہ جو مخلوق ہوتے تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے یہ سارے کے سارے صرف اور صرف شکلیں ہیں، ان کا کوئی دلالت نہیں ہے، اور سب ایک جیسے ہیں، جیسے کہ آسمان کے تاروں کی الگ شکل ہے، سورج کی الگ شکل ہے، چاند کی الگ شکل ہے، صرف شکل ہوتی الفاظوں کی، لیکن دلالت میں کوئی کیا فرق پڑتا جب سب مخلوق ہیں، سمجھے؟ یعنی امر میں، نہیں میں، خبر استخبار میں کوئی فرق نہ ہوتا. جیسے کہ آسمان کے تارے ہیں، سورج اور چاند ہے، مخلوق ہیں نا سب، ان کا کوئی پیغام سنا ہے آپ نے؟ کوئی دیکھ معنی کیا ہے ان کے فنکشن کی بات نہیں کر رہے کہ اس کا کام کیا ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات ہیں، دلالت کرتے کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ابھی اسی طریقے سے کہا جائے کہ وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و عبد اللہ ولا تشرکوا بھی چاہیے، مثال کے طور پہ امر اور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، الحمد للہ رب العالمین خبر ہے، اب امر ہے نہیں خبر ہے، اگر یہ سب مخلوق ہوتی تو کیا فرق ہے پھر جملوں میں، کوئی فرق باقی رہتا ہے؟ نہ امر کا کوئی اصل معنی ہے، نہ وجود ہے، نہ نہیں کا کوئی فائدہ ہے، دلالت ہے، اور نہ ہی خبر کے نہ استخبار کی، یہ صرف الفاظ رہ جاتے بس، جن کی دلالت کوئی نہیں، کوئی مخلوق ہے. آگے تفصیل آئے گی مزید چند مثالوں کے ساتھ. اچھا تیسرا جملہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے تعلق سے لسن جماعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، جملہ نوٹ کریں، سب سے پہلے جملہ ہے القرآن و کلام اللہ، دوسرا جملہ غیر و مخلوق منزل، دوسرا منزل، تیسرا ہے غیر مخلوق، چوتھا ہے منہ بدأ، ابتداء اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے. یعنی سب سے پہلے قرآن مجید کی ابتداء اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کا جو نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے، جبرائیل علیہ السلام کی طرف بھی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے. پہلے کی مثال کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ کے نمبر 6 میں فَأْجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اس میں کلام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے. دوسری مثال جبرائیل علیہ السلام کی طرف اضافہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، سورۃ التکویر نمبر 19 اور 20، بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے، ذی قوۃ جو بڑی طاقت والا ہے، ذی العرش مکین کے قریب، جس سے کیا مراد ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت جو ہے، سورۃ الحاقہ نمبر 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیل لما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیل لما تذکرون. بے شک یہ قرآن مجید جو ہے رسول کریم کا قول ہے، وما هو بقول شاعر، شاعر کا قول نہیں ہے اور نہ ہی کاہن کا قول ہے، تو کس کا قول ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. تو یہاں پر نسبت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی. اچھا وَإِلَيْهِ يَعُودُ، پانچواں چھٹا جملہ ہے، پہلا جملہ کلام اللہ، دوسرا منزل، تیسرا غیر مخلوق، چوتھا منہ بدأ، پانچواں إِلَيْهِ يَعُودُ، واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. لسن جماعت کا عقیدہ قرآن کے تعلق سے ان پانچ جملوں پر قائم ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، منزل ہے، نازل کیا گیا ہے، مخلوق نہیں ہے، ابتداء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی اور انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور چھٹا جملہ جو ہے مخلوق کلام جیسے نہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اچھا الہی یعود اس کے دو معنی شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. پہلا کہ بعض آثار میں یہ آیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے ایک ہی رات میں کتابوں سے اور لوگوں کے سینوں سے نکال دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اپنے طرف یعنی آسمان کی طرف. اور یہ اثر ہے سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا, فرماتے ہیں کہ قرآن مجید تمہارے بیچ میں سے اٹھا لیا جائے گا ایک ہی رات میں, نہ تو لوگوں کے سینوں میں رہے گا اور نہ ہی زمین پر اس کا وجود باقی رہے گا. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور صحیح سند ہے, اور علامہ البانی نے صحیحہ میں بھی اس اثر کو بیان کیا ہے جو صحیح اثر ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا. تو پہلے یہ معنی ہے کہ الہی یعود واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, کہ قرآن مجید واپس اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ الدین رحمہ اللہ, یہ تب ہوگا اللہ علم کہ لوگ جب قرآن مجید سے مکمل طور پہ اعراض کر لیں گے اور منہ موڑ لیں گے, نہ تو کوئی پڑھنے والا ہوگا, نہ اسے کوئی عقیدہ اپنا درست کرے گا, اور نہ اس پہ عمل کرنے والا ہوگا. جب ایسا وقت آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا, کیونکہ قرآن مجید بہت ہی بڑی شرف والی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے. اور لوگوں میں اس صورت میں رہنا جب لوگ اسے حجر کر چکے ہوں اور اعراض کر چکے ہوں اور اس کی قدر کرنے والے نہ ہوں جیسے کہ قدر کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا. اور اس کی دوسری مثال بھی ہے اس طریقے کی کہ کعبہ جو ہے وہ آخر وقت میں اور قیامت کی یہ نشانیوں میں سے ہے کہ کعبے کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے, کعبے کو بھی توڑ دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. اور اس کی دلیل بھی مسلم احمد میں سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے مسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ ذو السویقتین جو ہے حبشہ سے آئے گا اور کعبے کو توڑ دے گا, ختم کر دے گا. اور جو بھی خوبصورتی ہے کعبے کی اور حلیہ جو ہے اور یہ جو پردہ ہے سب سلب کر لے گا اور اٹھا لے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اصیلہ ہے افیدہ ہے, یعنی اس کی شکل بھی عیب ہوگی, کافی اس کے جسمانی عیوب ہوں گے, یعنی سر پہ بال نہیں ہوں گے اور ٹانگیں بھی اس کی ٹیڑھی ہوں گی. تو اس وقت اس لیے کہ یہ دیکھ بالکل دبلی پتلی ٹانگیں ہوں گی اس کی, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے جو بیلچہ ہے اس سے وہ کعبے کو توڑ رہا ہے. اور متفق علیہ حدیث میں سے بخاری مسلم میں آیا ہے سب ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کعبے کو توڑے گا اور ختم کرے گا ذو السویقتین جو حبشہ سے آئے گا. الغرض اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے, یہ عقیدے کے ہم مسائل بیان کر رہے ہیں اور آخرت پر ایمان بھی کے تعلق سے بھی یہ باتیں کئی علماء نے بیان کی ہیں, لیکن ضمناً یہ بات آ گئی ہے کہ قرآن مجید جیسے اٹھا لے گا وہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آخری وقت میں قیامت سے پہلے قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا, کیونکہ جب قرآن مجید پر عمل نہیں کرنے والے ہوں گے اور قرآن مجید کی قدر کر رہے لوگ نہیں باقی رہیں گے تو قرآن مجید بھی پھر باقی نہیں رہے گا. اور اسی طریقے سے کعبہ جو ہے جب کعبے کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے اس اور لوگ جو ہیں وہ اس سے اعراض کریں گے تو تب بھی پھر کعبہ جو ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا حبشہ سے جو چھوٹے قد کا ہوگا اور کالے رنگ کا ہوگا اور اپنا لشکر لے کے آئے گا سمندر سے مسجد حرام تک آئے گا اور وہ کعبے کی اینٹ سے بجا دے گا اور ایک ایک پتھر اٹھا لے گا اور وہ سمندر میں اسے پھینک دے گا. یعنی وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں گے اور کعبے کو توڑیں گے اور ایک ایک پتھر دیں گے, ابھی دیکھیں کہاں کعبہ کہاں سمندر ہے. جدہ کے پار تک، وہاں تک یہ لوگ، اتنا بڑا لشکر ہوگا، اور وہ لوگ کعبے کو توڑیں گے اور ایک دوسرے کو دیں گے، یہاں تک اسے سمندر میں پھینک دیں گے نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ کو یہ تمکین دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگا. جبکہ دیکھا جائے شیخ صاحب فرماتے ہیں، جب ابرہ یعنی یمن سے آیا تھا، اور مکمل طاقت کے ساتھ اور اپنی لشکر بھی لے کے آیا تھا، اپنے ہاتھی بھی لے کے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام اور نامراد کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ مسجد حرام کی طرف پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی اس کا ہے کہ ان قریب ایک نبی آئے گا اور مسجد حرام کی جو اصل عظمت اور حیبت ہے وہ باقی رہے گی اور واپس آئے گی. کیونکہ شرک عام تھا اس زمانے میں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک گھر کی حفاظت کی ہے، کیونکہ نبی آخر زمان نے آنا تھا اور کعبہ بیت اللہ کی جو عظمت ہے اور حیبت ہے اور عصمت ہے وہ واپس آنی تھی. لیکن آخری زمانے میں اب کوئی نبی واپس دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر آخر النبی و خاتم النبیین ہیں. اور جب لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ گھر سے منہ موڑیں گے مکمل طور پہ، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو حرمت ہے اور جو عظمت ہے اور جو حق اسے ادا نہیں کریں گے جیسے کہ حق ادا کرنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کعبہ پر ایک شخص کو مسلط کرے گا جو حبشہ سے آئے گا اور اس کا خاتمہ کر دے گا. اور بالکل اسی طریقے سے اس کی مثل ویسے جیسے قرآن مجید کو اٹھانے کے ذکر ہوا ہے، یہ دونوں چیزیں یعنی آخر زمان میں ہوں گی واللہ اعلم. تو اصل بات ہو رہی کہ قرآن مجید واپس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. کیسے ہوگی کہ قرآن مجید کا وجود نہ کتاب میں رہے گا اور نہ ہی لوگوں کے دلوں میں سینوں میں رہے گا، یعنی کوئی حافظ بھی باقی نہیں رہے گا اور نہ قرآن مجید کی کتاب میں کوئی وجود ہوگا. یعنی لوگ اٹھیں گے صبح، یعنی آج کے دن قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ، رات کو بھی ہے، صبح اٹھیں گے کتاب کھولیں گے کچھ نہیں، یاد کرنے کوشش یاد بھی نہیں ہو رہا، نہ دماغ میں ہے نہ دل میں ہے نہ کتاب میں ہے. یعنی اللہ رحم سب پر رحم فرمائے، کیا زمانہ ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. قرآن مجید دلوں کا نور ہے، رحمت ہے، نور ہدایت ہے، سکون ہے، دل کا اطمینان ہے. یہ بھی ساری چیزیں چھن جائے باقی کیا رہے گا؟ یعنی کیسے لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اس زمانے سے اللہ ہمیں بچائے، واللہ بہت مصیبت والا زمانہ ہوگا. لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور وہ کیسے لوگ ہیں گے نعوذ باللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ سزا ہے، عذاب ہے یہ، لیکن کس کے لیے ہوگا؟ جو لوگ قرآن مجید سے منہ موڑیں گے نعوذ باللہ. ہے کوئی مسلمان منہ موڑ سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسا وقت آئے گا جب لوگ قرآن مجید سے اعراض کریں گے، منہ موڑیں گے اور عمل بھی نہیں کریں گے. اصل قرآن مجید کی جو ہے نا عمل کرنے کی بات ہے. جب عمل نہیں ہوگا یا عمل ہوگا تو اس کے مخالف ہوگا، بدعت عام ہو جائے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، الذین یتخذون مساجد، اپنے نبی کو قبروں پر مساجد بنائیں گے، سجدہ گاہیں ہوں گی، مزارات قائم ہوں گے نعوذ باللہ، اور شرک عام ہو جائے گا نعوذ باللہ. اس لیے ابھی وقت ہے عقیدہ کو درست کرنے کا اور ایسی مصیبتوں سے بچنے کا. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، رحمک اللہ. دوسرا معنی جو ہے الیہ یعود، کہ واپسی قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صفت کے اعتبار سے کہ واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ہمیشہ صفت کی نسبت موصوف کی طرف کی جاتی ہے. کلام اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اور واپس بھی صفت کے جو ہے نسبت جو ہے وہ موصوف کی طرف واپس جاتی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے دونوں معنی صحیح ہیں اور دونوں معنی ہی کو ایک ساتھ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں معنی صحیح ہیں. یہ حضور جماعت کا قرآن مجید کے تعلق سے عقیدے کے چند الفاظ ہیں. اچھا، دوسری طرف معتزلہ جو ہے بدعت ہے، ان کے نزدیک قرآن مجید مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے. اور اس کے لیے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، سورۃ الزمرۃ 62 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے اور کارساز ہے. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں قرآن شیء ہے اور اس عموم میں داخل کل شیء میں، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. کیونکہ ہم صرف دو چیزیں جانتے ہیں، یا خالق ہے یا مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے تو باقی کیا رہا، مخلوق رہا تو اس لیے قرآن مجید مخلوق ہے نعوذ باللہ. اب ذرا میں کچھ اور بھی آگے باتیں ہوں گی، ایک چیز میں تنبیہ کر دوں پہلے سے. آپ نے سن لیا جو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے چند لفظوں میں، دلیل کے ساتھ مکمل دلیل آپ کو مل گئی ہے. ٹھیک، اہل بدعت کی دیکھیں جو وہ دلیل، دیکھو قرآن کی آیت کی دلیل پیش کی ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں معتزلہ اور اہل بدعت کہتے ہیں قرآن مجید مخلوق ہے نعوذ باللہ، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اب اہل سنت جماعت کی جو دلائل میں نے پیش کی ہیں ابھی اور آگے بھی کئی دلائل ہیں، تقریباً 8 سے 10 سے زیادہ ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لینا. ایک دلیل جو میں نے بیان کی ہے اور نظم جماعت کے جو عقیدہ کے تعلق سے چند اہم بات ہے، اس کو ایک طرف رکھیں، آپ دیکھیں کتنی وزن ہے اس میں، اور ان کے طرف دیکھیں ان کے پاس کیا دلیل. کہتے ہیں شبہات ساری بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں. اب دیکھیں اس آیت میں دیکھیں، کہتے ہمارے پاس دلیل ہے کہ قرآن مخلوق ہے. کیا دلیل ہے؟ کہتے اللہ کا ارشاد ہے، اللہ خالق کل شیء. تو اس میں کہاں ہے قرآن مخلوق ہے؟ اللہ خالق کل شیء میں قرآن کے ذکر ہے؟ نہیں. دیکھیں حتی اسمع کلام اللہ، واضح ہے کہ نہیں؟ اتفاق یہ بھی مانتے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کلام ہے، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کلام سے یہ مراد ہے. اب اس واضح دلیل کو چھوڑ کے اب اس کی طرف آ رہے، کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء. ٹھیک ہے جی، اللہ خالق کل شیء، کیا مسئلہ اس میں؟ یہ تو قرآن شیء ہے کہ نہیں؟ یہ کتاب قرآن مجید شیء ہے کہ نہیں؟ شیء ہے نا، چیز ہے کہ نہیں؟ چیز ہے. تو پھر یا تو خالق ہے یا مخلوق ہے. قرآن مجید چیز ہے تو چیز مخلوق ہوتی ہے. ہم دو چیز، یا تو خالق یا مخلوق، کے صرف پھر ماننا پڑے قرآن جو ہے مخلوق ہے نعوذ باللہ. اب جواب سنیں ذرا، شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثی رحمہ اللہ، جواب اس کا دو طریقے سے. پہلے طریقہ یہ ہے کہ بے شک قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعبیر کل شیء جو ہے یہ عام ہے اور اس سے مراد خاص ہے. اس سے چند مثالیں، کئی مثالیں قرآن مجید میں. سبا کی بات، جو ملکہ تھی یا کوئین تھی، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو، اوتیت من کل شیء، اس سے سب کچھ دیا گیا، کل شیء دیا گیا اسے. ٹھیک ہے، سورۃ نمل آیت نمبر 23 میں جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. لیکن بہت ساری چیزیں اس کے ملک سے خارج تھیں، جیسا کہ ملک سلیمان علیہ السلام کیا شامل تھا اس میں؟ اب اللہ نے فرمایا میں نے سب کچھ دے دیا، کیا ملک سلیمان بھی دیا تھا اسے؟ نہیں تھا اس کے پاس، بہت ساری چیزیں اور بھی نہیں تھیں، کئی اور ملک بھی اس کے قبضے میں نہیں تھے. تو کل شیء سے کیا مراد ہے؟ عام، یراد به الخاص، یعنی جو صیغۃ العموم ہے اس کے کئی اندازہ بیان ہیں. بعض لفظ عام ہوتے ہیں، کل عام عموم کے لیے نا، لیکن اس سے مراد خاص چیز ہوتی ہے. جو میں نے دیا سارا کچھ دیا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے جو دیا ہے سارا دیا ہے، یعنی جو اس کا ملک ہے وہ سارا اسی کا ہے. یہ نہیں کہ تمام ممالک سب کچھ میں نے اسے دے دیا ہے. تو کل جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے خاص کے لیے بھی ہوتا ہے، جبکہ عام اور خاص دونوں ایک چیز دوسرے کے ضد ہیں. لیکن یہ خوبصورت انداز بیان کی سیاق اور سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے عموم سے کیا مراد ہے، کیا صحیح عام جو عام ہے، یا خاص ہے، یا اريد به الخاص ہے، یا عام جو ہے وہ تخصیص کے لیے، کس لیے بیان کیا گیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے، اس میں تو بہت بڑا فرق ہے کہ منزل ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، اور یہ کہنا کہ مخلوق ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں بالکل بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اور اس پر تو بہت بڑی یعنی آزمائش بھی محمد رحمہ اللہ کے زمانے میں. اگر ہم یہ کہتے ہیں قرآن مجید نازل ہوا ہے اور نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ فرقان نمبر 1 میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ببرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان قرآن مجید کو نازل کیا ہے. تو اسے واضح ہو کہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، مخلوق نہیں ہے. اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اب اہم بات، اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن یہ مخلوق مان بھی لے تو دیکھیں کتنی باطل لوازمات آتی ہیں. اب اصل جملہ میں نے دو چیزیں یاد رکھا آج کے درس میں. نمبر 1، اہل سنت جماعت کا عقیدہ قرآن کے تعلق سے کیا ہے دلیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. 5 جملے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، مخلوق نہیں غیر مخلوق ہے، ابتدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. القرآن کلام اللہ منزل غیر مخلوق منہ بدأ الیہ یعود. ٹھیک ہے، دوسری بات جو میں نے کہی تھی کیا تھی؟ کہ آخر اگر ہم مان لیں نعوذ باللہ کہ قرآن یہ مخلوق ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی حرج ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے کتنی بڑی حرج ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ کہے کہ قرآن میں جو مخلوق ہے تو اس سے لازم آئے گا نمبر ایک تکذیب القرآن، تکذیب القرآن، قرآن میں جھٹلانا ہے قرآن مجید کو، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے. یہ لوگ کہتے ہر جی کیا ہے، بہت بڑی ہر، سب سے پہلے تکذیب للقرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورت شورۃ نمبر 52 میں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو وحی بنایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے. اگر مخلوق ہوتا تو کبھی وحی نہ ہوتا، اور جب وحی ہے تو پھر مخلوق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی کلام فرمایا، وحی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. دوسری بات، اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید مخلوق ہے تو اسے لازم ہوگا کہ قرآن کے الفاظ کی جو دلالت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی امر، نہیں، خبر، استخبار کی دلالت جو ہے ختم ہو جاتی، اور یہ کیونکہ سارے کے سارے مخلوق ہوتی ہیں، صرف یہ ایک لکھی ہوئی الفاظ ہوتے شکل و صورت کے اعتبار سے، جیسے کہ سورج کو پیدا کیا گیا اپنی صورت پر، چاند کو پیدا کیا اپنی صورت پر، تاروں کو پیدا کیا گیا اپنی صورت پر، اور نہ تو امر، نہ نہیں، نہ خبر، نہ سفر، کچھ نہ ہوتا. مثال کے طور پہ کلمت قل لا تقل قال فلان وہل قال فلان، اب دیکھیں مثال ہے ان چیزوں کی، قل امر ہے، لا تقل نہیں ہے، قال فلان خبر ہے، حل قال فلان استخبار ہے، سوال ہے. یہ سب کے سب صرف نقش ہوتے اور صورت ہوتی، اور ان کی کوئی دلالت نہ ہوتی، نہ امر کی، نہ نہی کی، نہ خبر، نہ استخبار کی، یعنی بے معنی کے الفاظ ہوتے. دیکھیں، یاد ہے آپ کو جب معتزلہ کی بات ہوتی تھی تو ہم یہ کہتے کہ معتزلہ کا عجیب سا عقیدہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، سمیع ہے بغیر سمع کے، بصیر ہے بغیر بصر کے. یاد ہے کیوں کہتے ہیں؟ پتہ ہے ان کے نزدیک قرآن مجید مخلوق ہے، سارے کے سارے الفاظ جو بے معنی ہیں. کب علیم بغیر علم کی ہوگا؟ جب علیم کا معنی باقی نہیں رہے گا نا. آپ کہتے ہیں کہ علیم ہے لیکن علم نہیں ہے، تو علیم کا معنی کیا ہے؟ ایک لفظ جو لکھا ہوا ہے صرف، سمجھ آئیے نا، وہ سمیع العلیم. کہتے ہیں مانتے سمیع العلیم ہے، مانتے ہیں، لیکن نہ سنتا ہے اور نہ ہی علم رکھتا ہے. تو پھر مانا کیا تم لوگ؟ کہتے ہیں لکھا نا قرآن مجید میں، وہ لکھا تو پھر مانتے ہیں. کہتے ہیں اب پتہ چلا ہے کہ کیوں، کیونکہ جب مخلوق ہے قرآن مجید اور سارے کے سارے الفاظ جو ہیں وہ مخلوق ہیں، تو شکل و صورت باقی رہے گی، معنی باقی نہیں رہے گا. معنی مانتے تو پھر مخلوق تو نہ ہوا نا، پھر تو وحی ہوئی نا. سمجھے بات؟ کیونکہ کئی لوگوں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں علیم بغیر علم کے اور سمع بغیر سمع کے، بصیر بغیر بصر کے، تو ہو ہی نہیں سکتا. اب واقعی بات تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا، یہ لیکن ان کی عقل دیکھیں جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، کیسے عقل سے ٹھوکر کھائیے. لیکن ان کے پیچھے ایک راز ہے. راز کیا ہے؟ اصل جو ہمارا مسئلہ معتزلہ کا جو بنیادی بات ہوئے، جہاں سے یہ آزمائش بھی تھی اس زمانے میں، آج تک بھی یہ مصیبتیں کھڑی ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر کلابیہ اشعری ماتوریدی، جنہوں نے تھوڑا سا اختلاف کر کے ان سے عقل کو آگے رکھ کر اختلاف کرتے ہوئے پھر بھی ٹھوکریں کھائی اور حق کی طرف واپس نہ پلٹ سکے. تو اصل بات یہ ہے، بنیادی وجہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے. دیکھا کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی. جب قرآن مجید مخلوق ہے تو الفاظ بھی مخلوق ہیں. جب مخلوق ہے، اب یہ کپ ہے اور یہ ڈیوائس یہاں پہ رکھی ہے، یہ کتاب ہے، صرف یہ صورتیں ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں صرف. ان کی دلالت کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ معنی کو فرق پڑتا ہے؟ معنی کا الفاظ میں فرق پڑتا ہے. امر ہے تعمیل کرنی پڑے گی، نہیں ہے رکنا پڑے گا، خبر ہے تصدیق کرنی پڑے گی، استخبار ہے جواب دینا پڑے گا. یہی چیز ہوتی ہے نا. جب آپ کہتے ہیں مخلوق سب کو ایک صف پہ کھڑا کر دیا، پھر شکل و صورتیں ہیں بس. جب شکل و صورت ہے تو پھر بغیر معنی کے ہے، بغیر معنی کے تو پھر اس کی دلالت ہی باقی نہیں رہی. جب دلالت نہیں ہے تو پھر بات ہی ختم ہے. یعنی قرآن مجید پر آپ عمل کر سکتے ہیں. واقم الصلاۃ، دلالت کیا ہے؟ کوئی دلالت نہیں ہے. یعنی دین پہ آپ عمل کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں آپ کا دین باقی رہا کیا ہے؟ صرف فرضی ہے نا، صرف فرضی باتیں ساری. کوئی حقیقت باقی رہتی ہے؟ سبحان اللہ. اچھا، اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے معروف تصنیف نونیہ میں فرماتے ہیں کہ بشک کہ یہ قول جو ہے اس سے امر و نہی کو باطل قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ امر جو ہے کوئی چیز ہے جو پیدا کی گئی ہے اسی صورت پر بغیر اس کی دلالت کے، اور نہیں بھی پیدا کیا گیا ہے نہیں کی صورت میں، الفاظوں کی صورت میں، اور اس کے دلالت کا کوئی مقصد باقی نہیں ہے. اسی طریقے سے خبر اور استخبار بھی. تو یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے. اگر یہ کہا جاتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید مخلوق ہے. تیسری بات جیسا فرماتے ہیں، اگر ہم یہ کہ قرآن مجید مخلوق ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اسے منسوب کیا ہے اضافت خلق، اگر یہ کہا جائے تو پھر جتنی بھی مخلوقات کی کلام ہے اور قول ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا کلام تصور کیا جائے گا، کیونکہ تمام مخلوق کے کلام بھی مخلوق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بحث الحلول والے جو ہیں، الاتحاد والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کلام موجود اللہ تعالیٰ کی ہی کلام ہے. یعنی ایک ان کا ایک شعر بھی ہے، کہتے ہیں وکل کلام فی الوجود کلامہ سواء علینا نثرہ ونظامہ، جو بھی کلام موجود اللہ تعالیٰ ہی کے کلام ہے، چاہے وہ نثر کی شکل میں ہو یا شعر و شاعری یا نظام کی شکل میں ہو، جو بھی کلام موجود ہے مخلوق کو سب اللہ کے کلام ہے. اشیاء سے فرماتے ہیں یہ لازم جو ہے باطل ہے، وہ جب باطل لازم ہو جائے تو پھر ملزوم بھی باطل ہو جاتا ہے. یہ تین بڑی وجوہات ہیں جو اس قول کو باطل کر دیتی ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے. اور چوتھی وجہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ کلام جو ہے مخلوق ہے اور وہ متکلم سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ بات تم پر لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مخلوق ہیں، کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے. اگر کلام مخلوق ہے پھر اللہ تعالیٰ کا سمع بھی اور بصر بھی مخلوق ہے، یہ بات لازم آتی ہے، جبکہ یہ بھی باطل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر تم لوگ یہ کہتے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سمع جو ہے وہ الگ سے معنی ہے جو صرف سننے والے طرف منسوب ہوتا ہے، جو صرف اسے سنتا ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے، لیکن کلام ایسا نہیں ہے، تو ہم شیخ صاحب فرماتے ہیں تو پھر یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آوازیں پیدا کرے ہوا میں جو سنی سکتی ہیں. یعنی وہ یہ کہتے کہ سننے میں صفت السمع اور کلام میں فرق ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آس ہوا میں آواز پیدا کر سکتا ہے جو سنائی دیتی ہیں، تو پھر جو الفاظ سنائی دے رہے ہیں یہ وصف کس کا؟ ہوا کا ہوتا نا، جہاں سے سنائی دے رہی ہیں. اور تم یہ خود کہتے ہو کہ ایسی بات نہیں ہے، تو پھر کس طریقے سے تم صفت کو غیر موصوف کی طرف لوٹا دیتے ہو؟ یعنی کلام کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے، مخلوق ہے. اچھا سننا جو ہے، یہ آواز جو سنتے ہیں، اب میں جو بات کر رہا ہوں آپ کے کانوں میں کس ذریعے سے آ رہی ہے؟ ہوا کے ذریعے سے آ رہی ہے نا، ایک بیس میں میڈیم ہے جو آپ کو پہنچا رہا ہے نا. اچھا یہ کلام جو ہے جو آپ سن رہے ہیں، میری ہے یا ہوا کی ہے؟ کوئی کہنے ہوا کی ہے، کیا کہیں گے؟ جا پہ عقل کا علاج کرواؤ. یعنی دور میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ یہاں پر کہتے ہو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ کلام کے جو ہم سنتے ہیں کلام، اللہ نے اسے پیدا کیا ہو اس لیے ہم سن رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا اللہ نے پیدا کیا ہوا میں، اور ہوا یہ کلام پھر ہوا کی ہوئی، اللہ تعالیٰ کتنا ہوئی؟ واضح بات. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جب یہاں پہ تم نہیں مان سکتے، یہ کہتے ہو کہ نہیں ایسی بات نہیں کہ ہوا کی جو آواز ہے وہ متکلم کی ہے جو پہنچ جاتی ہے، نہ کہ ہوا کی ہے، اس طریقے سے جو صفت و کلام ہے وہ کیوں اس طریقے سے اسی ترازو پہ رکھ کے کیوں نہیں مانتے؟ پھر بات تو ایک ہی. شیخ صاحب یہ چار بڑی اسباب ہیں اور وجوہات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قول جو ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے باطل قول ہے. اور اگر ان چاروں میں سے صرف یہی بات ہوتی کہ اس بدعقیدگی سے، اس باطل قول سے یہ بات لازم آتی ہے کہ امر نہیں خبر استخبار کو باطل کیا جاتا ہے، صرف محض الفاظ رہ جاتے ہیں، تو یہی کافی ہوتا اس قول کو باطل کرنے کے لیے کہ قرآن مجید مخلوق ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ جو باقی دلائل ہیں قرآن مجید کے صفت ال کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اس کے تعلق سے جو دلائل موجود اس پہ بات کریں گے, تقریباً 5 آیات ہیں اس پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.